قلبِ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ چل رہا تھا اور ہماری گفتگو کوہ طور سے شروع ہو کر کوہ طور پر ہی ختم ہوئی تھی. اور کوہ طور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا اور 70 لوگ بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے. تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام خود لے کر گئے تھے 70 لوگوں کو معافی کے لیے, توبہ کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری رحمت سب لوگوں کے لیے خاص ہے, سب لوگوں پر عام ہے, اور بالخصوص ان لوگوں پر میری رحمت خاص ہوگی جو رسول امی پر ایمان لائیں گے. پھر رسول نبی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا کہ آپ کی صفات کیا ہوں گے, آپ کے ایکٹیویٹیز کیا ہوں گے, اور دنیا میں آپ کا کیا فریضہ آپ انجام دینے کے لیے تشریف لائیں گے, یہ ساری باتیں بتائی گئیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ تاریخ جمپ کرتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا تھا اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا جا رہا ہے. لیکن اس اعلان پر آنے سے پہلے کل کے واقعے پر ایک دو سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے تھے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کی وضاحت کر دوں. ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب وہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی اور بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا, تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنا کر جانشین بنا کر چھوڑ گئے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ قوم کو وہ ہدایت پر معمور کرتے, ہدایت کے راستے پر رکھتے, اور اس کے اندر کجربی اور شرک اور اس طرح کی دیگر چیزیں پیدا نہ ہونے دیتے, یہ ان کی ذمہ داری تھی. لیکن ان کی موجودگی کے باوجود اگر قوم نے اگر اس طرح سے اختیار کیا تو پھر کس پر الزام عائد ہوتا ہے؟ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی کوتاہی تھی یا ان سے کوئی لغزش اور کمی سرزدگی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ کل بات وضاحت کے ساتھ آ گئی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی حد المقدور کوشش کی اور انہوں نے لوگوں کو بچایا شرک کے گناہوں سے, لوگوں کو آگاہ کیا اور اپنی قوم کو ہزار مرتبہ سمجھایا کہ یہ غلط چیز ہے, یہ غلط طریقہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تم ذرا صبر کر لو, اور جب موسیٰ آ جائیں گے تو تمہیں بتا دیا جائے گا کہ عبادت کا کون سا طریقہ صحیح ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا, لیکن اس کے باوجود حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ مانی لوگوں نے. اور حضرت ہارون علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا, آپ نے اس میں دیکھا ہوگا دو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اے میرے بھائی موسیٰ, میں نے اپنی حد المقدور کوشش کی, لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیتے. تو اس ان الفاظ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو سنت ہے, انبیاء کی سنت, یہ سب کے لیے قابل اتباع ہے, وہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک فتنے کو روکنے کی کوشش کی اور اپنی پوری بساط بھر انہوں نے کوشش کی اور لوگوں نے ان کے جان پر حملے کیے, اور اگر چاہتے تو جان بھی دے کر لوگوں کو بچا سکتے تھے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اگر جان دے کر بھی کسی فتنے کو روکا نہ جا سکے تو پھر جان نہیں دینا چاہیے. سر کٹا کر بھی اگر کوئی فتنہ ختم نہ ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر آدمی کو سر نہیں کٹانا چاہیے. یہ انبیاء کی سنت ہے. بالخصوص ہندوستان کے اس موجودہ حالات میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ فتنے ابھر رہے ہیں, کچھ جذباتی نوجوان اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سر کٹا دیں. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے عجیب عجیب قسم کے ہمارے لیڈر اور رہنما ہمیں ملے, کہ حیدرآباد کے ایک مقرر کہہ رہے تھے بابری مسجد کی شہادت کے بعد کہ اس طرح سے مسجد کو شہید کر دیا گیا, ہم میدان میں اتریں گے, کودیں گے اور فلاں کریں گے, اور پھر ہم اپنی سروں کو قتل کر کے قطب مینار بنا دیں گے سروں کا. دیکھیے ہمارے رہنماؤں کی غلطی, کہتے اگر یہ بات کہ ہم مشرکین کے سر قتل کر کے اس کا قطب مینار بنا دیتے تو کوئی بات تھی اس میں, کوئی وزن تھی اس بات میں. لیکن کتنے عقل کے مارے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگیاں لڑا دیں گے اور اپنے سر کٹا کر اس کا قطب مینار بنا دیں گے. گویا کہ سوچا بھی تو اپنا ہی سر کٹانے کے بارے میں سوچا. یہ ہماری امت کی ٹریجڈی ہے کہ جہاں کوئی فتنہ نظر آئے فوراً وہ اپنا سر کٹانے کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. حالانکہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اگر فتنے کو آپ روک سکیں تو روکیے, سر دے کر روک سکتے ہیں تو سر دے دیجیے, لیکن سر دے کر بھی اگر فتنہ روک نہیں سکتے یا آپ کی قدرت سے باہر ہے, حالات ضرور بتاتے ہیں, تو پھر سر نہیں دینا چاہیے, سر کو کٹانا نہیں چاہیے. بلکہ فقہ کی زبان میں لوگوں نے کہا کہ ایسا جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے, ممنوع ہے یہ جہاد, یہ فقہ کی زبان میں کہی جاتی ہے. ایک بات حضرت ہارون علیہ السلام کی کوشش کے متعلق ہے. دوسری بات یہ بھی آئی ہے, اور یہ ذرا علمی بحث ہے, آپ اس سے مجادلہ نہیں کریں گے مجھ سے, یہ علمی معاملہ ہے, اور اسے کہا جاتا ہے فقہ ترجیح, اور اسے علماء نے لکھا ہے, تو لہذا علماء کی کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. فقہ ترجیح کہا جاتا ہے. فقہ سے مراد یہ حنفی فقہ اور شافعی فقہ نہیں ہے. فقہ کہتے ہیں تفقہ سے, سمجھ بوجھ سے, اور سمجھ بوجھ میں ایک سمجھ بوجھ کا ایک مقام وہ آتا ہے جب آدمی ترجیح دے, صاحب اس کو ترجیح دیں کہ اس کو ترجیح دیں. اب معلوم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے دو آپشنز تھے, یا تو آپ شرک کو روک دیتے, شرک کو روکنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ جاتی, آپ حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک گروہ اور سامری کا ایک گروہ بن جاتا، ایک تو یہ ممکن تھا، یا پھر حضرت ہارون علیہ السلام شرک تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیتے اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے آنے تک متحد رکھتے، یہ دو آپشن تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کا تفقہ یہ بتاتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے شرک کو برداشت کر لیا جائے اور بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ پڑنے نہ دیا جائے. اگر بنی اسرائیل کو گروہ میں بانٹ دیا جائے، دو دھڑے اس کے اندر پیدا ہو جائیں، تو ایک دھڑا حضرت ہارون کا تو نیک ہی رہے گا، لیکن سامری کا گروہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا دین سے اور مذہب سے. لہذا ان کی سمجھ بوجھ میں یہ بات آئی کہ کچھ دیر کے لیے اگر شرک کو برداشت بھی کر لیا جائے، لیکن اجتماعیت اگر ملت کی باقی رہ جائے تو حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد اس شرک کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعیت اگر ٹوٹ جائے تو پھر اجتماعیت کو جمع کرنا، لوگوں کو متحد کرنا ایک مشکل کام ہے. یہ بات اس سے سمجھ میں آ رہی تھی. تو لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں یہ دو نقطے میں نے آج اس کے اضافہ کر دیے ہیں. اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس میں ایک تو لفظ ناس ہے، دوسرا جمیعا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے، یعنی دیگر انبیاء نے، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت شعیب نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے یا قومی کر کے خطاب کہا تھا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں. لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب نہیں کیا یا قوم ہی نہیں کہا، بلکہ یا ایوہ الناس کہا، گویا کہ صرف آپ قریش قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث نہیں کیے گئے بلکہ ساری انسانیت کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. دوسری بات یہ آتی ہے جمیع، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. اور آپ کی رسالت کا جو خاص زاویہ ہے یا جو امتیازی شان ہے وہ یہ بتائی گئی اس میں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، دیکھو میں اس رب العالمین کا رسول تمہاری طرف بن کر آیا ہوں جو ساری کائنات کا آسمان و زمین کا پروردگار ہے. یہ گویا کہ بات کرنے کا ایک دوسرا اسٹائل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میری رسالت آفاقی ہے، میں کائنات کا رسول ہوں. گویا کہ وقت کی رسول آ چکے، ملک کی رسول آ چکے، قوم کے رسول آ چکے، محدود رقبے کے رسول آ چکے، اب ختم ہو گیا. اب جب کائنات کے رسول آ گئے تو اب کوئی ملک کی رسول نہیں آئے گا، کوئی وقتی رسول نہیں آئے گا، کوئی قومی رسول نہیں آئے گا، کائنات کے رسول آ چکے. اور آپ کی رسالت یونیورسل ہے، آپ کا پروفٹ ہوڈ یونیورسل ہے، آپ کا مشن یونیورسل ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آفاق میں اور کائنات کے کونے کونے تک آپ کی دعوت پہنچ جائے، بلکہ آپ اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اسلام غالب کرنے کا مقصد لے کر آئے. آپ آخر صرف مکے کے اندر دین کو غالب کرنا نہیں تھا، صرف عرب کے اندر دین کو غالب کرنا نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا میں رہتی دنیا تک قیامت تک جہاں جہاں اسلامی آبادی مسلمان بسیں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کرتے ہوئے، ان کی جانشینی کرتے ہوئے دین کو دنیا پر غالب کریں. اس کے تحت ہم سیرت کی کتابوں کے حوالے سے کچھ بات بتائیں گے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مشن تھا، آپ کا مشن جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس رب العالمین کا فرستادہ اور رسول بن کر آیا ہوں جو ساری کائنات کا اللہ ہے، جب ساری کائنات کا اللہ ہے تو رسول بھی ساری کائنات کا، اور ساری انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. دیکھیں کتابوں میں آتا ہے، اب اس کی سند کیا ہے آپ لوگ جا کر پڑھیں اور سمجھ لیں، کہ بی بی آمینہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ آپ ایک دن ایک رات میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی جگہ، سیرت کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ، اور دیکھا کہ سورج چاند اور ستارے آسمان کے سب ٹوٹ ٹوٹ کر بی بی آمینہ کے گود میں گر رہے ہیں. بی بی آمینہ جب حاملہ تھیں تو ایک عجیب سا لگا کہ صاحب یہ کیا خواب ہے، تو جا کر اس زمانے میں خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے پاس پوچھا، تو بتایا کہ تمہاری بطن سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ساری زمین و آسمان پر وہ چھا جائے گا، اور اس کا پیغام، اس کا نظام بھی پوری دنیا پر چھا جائے گا. یہ لوگوں نے اس کی تعبیر پیش کی. اسی زمانے میں حضرت عبد المطلب نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ ان کے آنگن سے ایک پودا نکلا، پھر وہ پودا اچانک بڑا ہوا، پیڑ بنا، اور اس کے بعد اس کے درخت، اس کے شاخیں نکلیں، پتے نکلے، اور وہ درخت آسمان کو چھونے لگا، اور محیب سایہ وہ درخت کر لیا، اور اس درخت کا رقبہ بہت وسیع اور عریض ہو گیا. تا حد نظر عبد المطلب خواب میں جہاں تک دیکھتے ہیں وہاں تک اس درخت کے پتے اور شاخیں پھیل گئے. تو اس خواب کی بھی تعبیر لوگوں نے یہی بتائی کہ تمہارے خاندان میں ایک ایسا فرد پیدا ہونے والا ہے جو پوری دنیا پر چھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے مورخین نے، اب اس میں تو جانے کا موقع نہیں ہے، کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قیصر کے محل میں اور کسرا کے محلوں میں اور مختلف محلوں کے اندر زلزلہ آ گیا اور فلاں آ گیا. اگر واقعی معنی میں زلزلہ بھی نہیں آیا تو ایک محسوس ایک بات محسوس ہو گئی کہ صاحب اب ایک انقلاب آنے والا ہے، عالمی انقلاب. ایک شخص مکے میں پیدا ہوا لیکن ایران کے اندر اور مصر کے اندر بھی اس کے پیدا ہونے کے اثرات محسوس کر لیے لوگ. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آئے مکے میں رسول بن کر، تو آپ نے جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ اے عرب کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے سامنے کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو عرب و عجم کی تمہیں سرداری مل جائے گی اور دنیا کی سلطنت حکومت تم کو مل جائے گی. یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا. گویا کہ رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے آپ کو یہ ماہ معلوم تھا کہ آپ کی رسالت آفاقی رسالت ہے اور آپ کا کام آفاقی طور پر غلبہ ہے، دین کو غالب کر دینا پوری دنیا میں. آپ نے کہیں خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ صرف عرب کے اندر، صرف مکے کے اندر، اور آپ نے کسی دنیا کے ایک حصے پر نہیں دیکھا. سارے خواب بھی ہوں یا آپ کی دعوت بھی ہو، روز اول سے تھی کہ دنیا پر چھا جانے کی بات. یہ نظریہ، یہ وسیع ویژن آپ کا تھا. اور آپ وہ واقعہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے اور پیچھے سے سراخہ نامی ایک شخص آیا پکڑنے لگا ہے نا، اس وقت بھی آپ نے جو اسے بتائی تھی بات، تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک یونیورسل غلبے کی بات کہی. پھر غزوہ احزاب کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ہاتھ میں کلہاڑا لے کر ایک چٹان کو مارنے لگے جبکہ وہ چٹان پھوٹ نہیں رہی تھی. صحابہ نے ساری کوشش کی لیکن وہ کندھک کے بیچ میں وہ چٹان آ رہی تھی. آپ نے پھوڑا، ایک مرتبہ پھوڑا تو آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے اس وقت قیصر کے محل نظر آ رہے ہیں اور پورا محل تتر بتر ہو گیا اور وہ تمہارے قبضے میں دے دیا گیا. پھر دوسری مرتبہ آپ نے چٹان پر مارا تو آپ نے کہا کہ ایران کے سارے محل جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے اور تباہ ہو گئے اور ایران کے سارے محل اور کنگن وغیرہ وہ تمہیں دیے جا رہے ہیں. گویا کہ آپ نے اس کے اندر ویڈیو کی شکل میں دیکھا یا نہیں دیکھا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا کہ میں جو محنت اس وقت کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں یہ جنگ آخری جنگ ہوگی، جنگ غزوہ احزاب، اور اس کے بعد ڈیفنسو جنگ ختم، اب اس کے بعد افنسو جنگ کی شروعات ہوگی اور ہم غلبہ کریں گے، ہم جائیں گے اقدام کریں گے، مصر کی سرزمین میں ہم جائیں گے، ایران کی سرزمین میں ہم جائیں گے، اور اس کے بعد مصر، ایران، کیا ساری دنیا ہمارے قبضے میں آئے گی. غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ نے کہا. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ آپ روز اول سے یہ تصور کامل رکھتے تھے کہ میری رسالت آفاقی رسالت ہے اور میرا مشن آفاقی طور پر دین کو غالب و نافذ کرنا ہے. صرف کچھ نصیحتیں، کچھ واس، کچھ کتاب پہنچا کر پوسٹ مین کی طرح چلا جانا نہیں تھا، بلکہ دنیا میں دین کو غالب کرنے کا مقصد لے کر آئے تھے. تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض. اس رب السماوات والارض کا میں فرستادہ پیغمبر اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. وہ پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، افراد کو بھی، قوموں کو بھی وہی عروج عطا کرتا ہے، قوموں کو وہی خیر مذلت میں گراتا ہے. فآمنوا باللہ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ، نبی امی پر، اور یہ وہ رسول ہے جو اللہ پر اور اس کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہاں تک آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ڈیویشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بات میں تھوڑا سا ڈیویشن ہو گیا، اور اس کو ہم نے دوسرے رمضان کے آخری دن بتایا تھا. قرآن مجید کا انداز بیان کے عنوان پر ہماری جو گفتگو ہوئی تھی، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 10-12 آئٹمس بتائے تھے قرآن مجید میں، اعوذ علی البدا کیا ہوتا ہے، تخلیص کیا ہوتی ہے، اور فلاں اور فلاں ہم نے بتایا تھا. اس میں یہ تخلیص کی ایک مثال ہے. تخلیص کہا جاتا ہے گویا کہ بات کرتے ہوئے کسی ایک پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد مقرر تھوڑی دیر کے لیے ڈیویٹ کرے، پھر ڈیویٹ کرنے کے بعد اصل موضوع پر آ جائے. یہ حسن ہے، یہ کلام میں خبا نہیں ہے، یہ تقریر کا کمال ہے کہ آدمی ایک پوائنٹ سے ڈیویٹ ہو، ڈیویٹ ہونے کے بعد بہتتا ہوا چلا نہ جائے بلکہ واپس اپنے موضوع پر آئے. یہ حسن ہے، یہ کمال ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں ایک جگہ ہم نے اس وقت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میری نشانیاں ہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ بستیاں ہم نے بنائی، یہ راستے ہم نے بنائے. راستے کا لفظ آیا، قرآن تھوڑی دیر کے لیے ڈیویٹ کرتا ہے. یہ شہروں اور شہروں کے درمیان ہی کے راستے نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ ہی نے بنایا، رسولوں کو اس نے بھیجا، کتابوں کو بھیجا، فلاں فلاں فلاں. گویا کہ راستے کی بات آئی تو صراط مستقیم کی بات کر کے قرآن مجید پھر مثالوں کی طرف لوٹ کر آتا ہے. گویا کہ ہم نے وادی بنائے، نخلستان بنائے اور فلاں بنائے. اس کو کہا جاتا ہے تخلیص. گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈیویٹ کریں، دین ٹرن بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ. تو اس طرح سے تھوڑا سا ڈیویشن ہوا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے گفتگو کے دوران میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق کچھ باتیں آ گئی. پھر واقعہ پلٹتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یاد ہوگا آپ کو، حضرت موسیٰ لے گئے تھے 70 لوگوں کو، بات وہاں چل رہی تھی اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں، مجھے مارنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں لوگوں پر فضل کرتا ہوں، رحمتیں نازل کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ موسیٰ کی قوم میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پرست ہیں، عدل پرست ہیں، یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق تعریف بھی کی گئی کہ پوری کی پوری قوم نہ ہنجار نہ بیکار اور نہ فرمان نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عدل اور حق کے علم بردار ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نعمتوں سے نوازا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اس میں سے کچھ گمراہ لوگ بھی تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے. پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کی تنظیم کی ہم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے اللہ نے ہدایت کی کہ کیسے ان کی اجتماعیت کو بنایا جائے. تو اب انہوں نے 12 ڈویژنز کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل کی قوم کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. اور ہم نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی تفسیر کے وقت کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ان کے 10 بیٹے تھے، ان کے 10 اولاد سے جو خاندان نکلے ہیں ان کی نسلوں کو الگ 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 ڈیوائڈ کیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے جو نسل چلی ان کے 2، گویا کہ 10 جمع 2 = 12 الگ الگ نسل اور الگ الگ گروہ آپ نے بنائے. یہ اس لیے بنایا کہ اس میں کا ایک ایک سردار بنایا وہ اپنے ایک چھوٹی سی اجتماعیت کی نگرانی کرے. یہ گویا کہ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ورک لوڈ کو کم کرنے کے لیے اس طرح سے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، ورک ڈویژن کیا جاتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اسسٹنٹ ہارون علیہ السلام، یہ گویا کہ مینجمنٹ سسٹم ہے آپ دیکھیں گے. پھر اس کے اندر سے 12 سب ڈویژنس کیے گئے، اس میں سے 12 سرداروں کو منتخب کیا. اب ہر سردار کے تحت ایک چھوٹا سا حلقہ دے دیا گیا، گویا کہ تربیت تزکیہ ان کے روحانی ارتقاء پر وہ غور و فکر کریں. یہ 12 ڈویژنس الگ الگ کر دیے گئے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. یہ نقمت اور عذاب کی شکل میں نہیں بلکہ نعمت کی شکل میں بتایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تنظیم اس طرح سے کی کہ ہم نے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. پھر اس کے بعد وادی سینا میں یہ قوم آ کر بسی تھی. اب یہ بیچاری قوم کیا کھائے گی، کیا پیے گی؟ بالکل کہیں سایہ نہیں، کہیں امان نہیں، بنجر زمین ہے، وادی زیز رہا ہے اور تاد نظر ہو کا عالم ہے، کہیں کھیتی باڑی کرنے کا نظم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور کئی معجزات یہاں صادر کیے. 8 معجزے تو ہم نے بتا دیے تھے، فرعون کے پاس مکالمہ کرتے ہوئے، فرعون سے دعوت دیتے ہوئے 8 معجزے. 9واں معجزہ فرعون کا غرق ہونا. اب 10واں معجزہ، 11واں معجزہ اور 12واں معجزہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر، اس چٹان پر لاٹھی مارو، اپنا عصا مارو سامنے کے چٹان پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصے سے چٹان کو مارا تو چٹان جو ہے 12 حصوں میں اس کے اندر سے چشمے نکلے اور اس میں سے فوارے نکلے اور ہر قوم نے، ہر قبیلے نے اپنی 12 شاخیں الگ الگ نکال لیں. اس لیے کہ سہولت کے ساتھ یہ تنظیم ہے، یہ اجتماعیت کا سسٹم ہوتا ہے، یہ گویا کہ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہوتا. امت مسلمہ کے لیے بھی یہی طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا. ورک ڈویژن کیا کرتے تھے کہ لوگ اپنا اپنا ایک الگ الگ گروپ بنائیں، ان کے لیے الگ الگ کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، ان کے خیمے الگ، جنگوں میں اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو گویا کہ 12 الگ الگ سر چشمے اس میں سے پھوٹ گئے اور 12 کینال لوگوں نے نکال لیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوا. پھر اس کے بعد ان پر جو ہے سایہ، چونکہ اب سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا انتظام کیا اور ہمیشہ سے وہ بادل ان کے سروں پر رہتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید فضل کیا. پھر اس کے بعد اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے وانزلنا علیہم المن والسلوى، ان پر من اور سلوا اتارا. اس پر بھی ہم نے سورہ بقرہ کے وقت گفتگو کی ہے کہ من اور سلوا سے مراد لوگوں نے مختلف تعبیریں کی ہیں. من سے مراد لوگ لیتے ہیں کہ ایک قسم کا وہ حلوہ تھا، اور سلوا سے مراد بٹیر لیتے ہیں، کچھ بٹیر، کچھ حلوہ، کچھ اس طرح کی قسمیں جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، وہ گویا کہ آسمان سے اس رزق کا نزول ہوتا تھا. یہاں تک گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس میں سے مزید کچھ ایسے نالائق لوگ نکلے جنہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے گویا کہ نقمتوں سے بدل لیا. جس پر سورہ بقرہ میں گفتگو ہوئی کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کہا کہ موسیٰ یہ ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ اس سے تو بہتر تھی وہ دال اور روٹی، غلامی کی دال اور روٹی. یہ کمبخت قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب غلامی کے زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں تو غلامی کے دن ان کو بہتر لگتے ہیں آزادی کے دن سے، حالانکہ آزادی کے ساتھ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مل جائے یہ 1000 درجہ بہتر ہے غلامی کے ایک ریشم کے کپڑے سے. لیکن اس قوم کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو کوستے تھے کہ ایک قسم کا کھانا کب تک کھاتے رہیں گے تم دعا کرو خدا سے اور ہم کو پیاز چاہیے, ککڑی چاہیے, مسور کی دال چاہیے, لہسن چاہیے, فلاں چاہیے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری قوم ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے تو کہو کہ سامنے قریب میں اور آگے چلیں کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک شہر ملے گا, اس شہر سے یہ لوگ گھسیں اور شہر کو جا کر وہ کیپچر کریں, اس پر قبضہ جمائیں, پھر ان کے لیے وافر مقدار میں گیہوں اور ککڑی اور مسور کی دال اور فلاں ساری چیزیں ملے گی. لیکن یہ کمبخت قوم اس کے لیے بھی تیار نہیں, ساری چیزیں مفت میں ملے اور پھر جو ہے یہ اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے رہیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے, ایک چیز اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے. تو کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اکسایا تو اس دروازے میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہتتن ہتتن کہتے ہوئے گزرو, گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما ہماری مغفرت فرما یہ کہتے ہوئے گزرو. تو انہوں نے اس لفظ کو بدلا اور گیہوں دے, اے پروردگار ہمیں گیہوں دے, ہمیں گیہوں دے, یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. یہ ہوتا ہے حال جب آدمی پر پورے جسم پر کوئی چیز سوار ہو جائے تو زبان میں بھی وہی چیز آتی ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقیر جا رہا تھا, کسی نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ مذاق میں, دیکھو ہم پیسے دیں گے, پہلے یہ بتاؤ دو جمادوں کتنے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ چار روٹی ہوئے. دو جمادوں کتنے ہوئے؟ تو اس کے ذہن پر چونکہ روٹی سوار ہے اس لیے دو جمادوں کا مطلب اس نے کہا چار روٹی. تو اس طرح سے اس قوم کی حالت یہ تھی, کہا کہ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو. تو یہ کمبخت قوم داخل ہوئی تو گیہوں اور گیہوں کی آواز لگاتے ہوئے اس دروازے کے اندر داخل ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا, انہیں عذاب میں مبتلا کیا. یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے جو تین دن سے چل رہا تھا, گویا کہ سوا تین ساڑھے تین دن کا پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ختم کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوم کی ناشکری ناقدری نعمتوں کی ناقدری پر گفتگو ختم ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آگے بڑھایا, کہا کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قیام کے دوران ان کی زندگی کے دوران ہی یہ قوم اس طرح شریر نہیں تھی, آپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس قوم کی شرارت کبھی ختم نہیں ہوئی. پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا ذرا پوچھو ان لوگوں سے یہودیوں سے وہ معاملہ پوچھو, اس قریے کا اس بستی کا واقعہ پوچھو, کیا یہ لوگ بھول گئے کہ اس بستی وہ بستی جو ایک سمندر کے کنارے آباد تھی, ایک بہترین بستی تھی, یہ کون سی بستی تھی یہ نہیں معلوم, تاریخ میں نہیں بتایا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام کے پاس سمندر کے پاس کوئی بستی تھی جو زبردست آباد تھی, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قریے سے مراد صرف بستی نہیں بلکہ شہر ہے, اور وہ شہر چار پانچ لاکھ کی آبادی کا شہر تھا, اچھا خاصا بڑا شہر تھا, بحری بیڑے وہاں آتے تھے. تو اس طرح سے اس شہر کی حالت بہت اچھی حالت تھی, اور وہاں کا خاص پیشہ تھا بنی اسرائیل وہاں آباد تھے. یہ گویا کہ تاریخ جمپ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد تاریخ جمپ ہوئی اور بیچوں بیچ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. کہا کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورت کا سامان ایسے مہیا کیا کہ وہاں کے لوگ مچھلی کا شکار کرتے تھے, ان کا بزنس ان کی تجارت جو ہے وہ مچھلی پر منحصر تھی. تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو مچھلی تمہیں پکڑنے کی پوری اجازت ہے لیکن ایک دن خدا کی عبادت کے لیے مختص کرنا پڑے گا. ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا, آج بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شریعت اور مسلمانوں کی شریعت کو اگر کمپیئر کریں گے تو بنی اسرائیل کی شریعت سخت ہے اور اسلام کی شریعت آسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ شریر قوم تھی اس لیے ان کو زیادہ شدت کے ساتھ ان کی شریعت دی گئی. دیکھیں ہم کو جمعہ بھی ہمارے لیے جیسے ہے مقدس ویسے ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا, لیکن ہمارے لیے یہ لازم نہیں کہ پورے جمعے کی ہم چھٹی لیں اور پورا جمعہ ہم مسجد میں گزاریں. جمعے میں صرف ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کا وقفہ ہے جس میں تجارت کرنا ممنوع اور حرام ہے اور باقی پورے دن میں ہم کام کر سکتے ہیں. بنی اسرائیل کے لیے شریعت تھی کہ پورا ہفتے کا دن جو ہے وہ لیو لیں اور عبادت میں لگائیں اور کوئی کام کاج دنیاوی کام کاج نہ کریں. دیکھا آپ نے فرق, اسی طرح روزے میں فرق دیکھیے. مسلمانوں کے لیے جو روزہ ہے وہ صبح میں چار پانچ یا چھ بجے سے لے کر شام کے غروب آفتاب تک ہمارا روزہ ہلکا پھلکا ہے, لیکن بنی اسرائیل کا روزہ یہ تھا کہ صبح سے شام تک کا روزہ, افطار کیا پھر وہاں سے روزہ, رات کا روزہ, پھر صبح میں سحر تک کا ایک روزہ, گویا کہ ایک دن میں دو روزہ 24 گھنٹے میں. ان کی شریعت سخت تھی, مسلمانوں کی شریعت آسان ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھو ہفتے کے دن ہم نے کہا تھا عبادت کے لیے مختص کریں اور اس دن شکار نہ کریں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, ہیلا جو طبیعت ان کی, ہیلا ساس قوم ہے یہ, ہمیشہ ہیلے بہانے یہ تلاش کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اس طرح کی قوم کو کہ کہا گیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا, لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں مچھلیوں کو بھیجتا تھا اور مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے اس ساحل کی طرف آتے تھے. اب اس قوم کی یہ ٹپکتی ہوئی رال اور یہ دنیا پرست قوم, یہ دیناد مبتلا قوم, یہ دنیا کے آگے بتایا گیا کہ دنیا کی کتی قوم, لفظ کتا استعمال کیا گیا, دنیا کے کتے بن گئے یہ لوگ. تو فرمایا کہ اس قوم کا حال دیکھے کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا, لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بہت بڑی تعداد میں مچھلیوں کو بھیجتا تھا. تو ایسا کرتے تھے کہ یہ اس دن بار بنا دیتے تھے, کچھ پاتی بنا دیتے تھے, کچھ حلقے بنا دیتے تھے, جا کر ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑتے اور مچھلیاں آ کر اس کے اندر جمع ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد اتوار کے دن جا کر مچھلی پکڑتے تھے. گویا کہ ظاہر میں تو انہوں نے شریعت کو نہیں توڑا, لیکن شریعت کا جو اسپرٹ ہے اصل میں اس کی جو روح ہے کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہ کریں صرف خدا کی عبادت کریں, وہ نہیں کرتے تھے. جا کر صبح میں اور دوپہر میں کچھ پاتی واتی بنا کر رکھ دیتے تھے اور مچھلیاں آ کر گر جاتی تھی اور اتوار کے دن پکڑتے تھے. گویا کہ یہ فقہ میں انہوں نے ایک ہیلا نکالا, یہ ہیلا جو طبیعت تھی ان کی, یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ تھا. اب اس میں تین جماعتیں ہو گئی اس شہر کے اندر. ایک جماعت تو وہ شریر جماعت تھی جو اس طرح کا کاروبار کرتی تھی, تجارت کرتی تھی, مچھلیوں کو پکڑتی تھی. ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو دیکھ کر خاموش رہتی تھی, جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کو عشق. وہ صاحب جو چل رہا ہے جیسے ہے ویسے چلنے دو. ہم لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کائی کو بھائی سب دین کا کام, دعوت کا کام, خامہ خواہ مشکل مسائل, لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے, نوجوانوں کو صاحب اس تنظیم کے ساتھ چلے گئے, اس جماعت کے ساتھ لگ گئے, اب تمہاری روزی روٹی ختم, پولیس آئے گی, فلاں آئے گا, انٹیلیجنس والے آئیں گے, پھر تم کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا, لوگ ڈرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹیٹس کو صاحب جو جیسا ہے ویسے چلنے دو, جہاں کفار ہیں وہاں کفار, مسجدوں میں مسلمان آباد رہے, تصویر پکڑے رہے, یہ اسٹیٹس کو اس مزاج اس زمانے میں بھی تھے, آج بھی اسٹیٹس کو اس پائے جاتے ہیں. تو اسٹیٹس کوئسٹ جسے کہا جاتا ہے دوسرا گروپ, وہ یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے, لیکن ہم ان کو روکیں گے بھی نہیں, روک کر کیوں خامہ خواہ مصیبت ہم سر پر لیں, لہذا انہوں نے روکنا بھی چھوڑ دیا. تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل دعوت کا کام انجام دیتا تھا اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا تھا. لوگوں کو جا کر سمجھاتے تھے کہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, شریعت کے ساتھ مذاق نہ کرو, اللہ نے آج شکار حرام کیا ہے اس کو نہ کرو. قرآن مجید میں دعوت کے سلسلے میں بڑی پیاری بات اس میں ملتی ہے کہ ان لوگوں نے جو تیسری جماعت ہے جو لوگوں کو گناہوں سے روکتی تھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی تھی اور مچھلی پکڑنے والوں کو جا کر منع کرتی تھی, انہوں نے کہا دوسرے گروپ سے, دوسرے گروپ کے لوگ آ کر کہنے لگے اجی ان لوگوں کو کاہے کے لیے تم اصلاح کرتے ہو, یہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے, خدا کی پکڑ آئے گی ان پر, تم خامخواہ اپنی انرجی اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو. یہ دوسری جماعت آ کر کہنے لگی تیسری جماعت سے. تو تیسری جماعت جو تیسرا گروہ تھا وہ گروہ کہنے لگا کہ ہم دعوتی کام انجام دیتے ہیں دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس قالوا معذرتن الی ربکم, ہماری بنیادی غرض آج دعوتی کام کرنے کی ہے, کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ پوچھ دے تو ہم معذرت کرنے کے قابل ہو سکے, پروردگار ہماری جتنی استطاعت تھی اتنا ہم نے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بات کہی, ہم نے اتنا شریعت پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی. گویا کہ معذرت کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو ہمارے پاس, خدا کے پاس اگر ہم چلے جائیں تو ایک حجت ہو ہمارے پاس خدا سے بچنے کے لیے, خدا کی پکڑ سے. تو صرف معذرت کی خاطر قیامت کے دن خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہم گویا کہ ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں. سیکنڈ آبجیکٹو دعوت کا یہ ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا, توقع ہے کہ یہ لوگ اصلاح بھی کر لیں. گویا کہ دعوت دو وجہ سے دیں, ایک تو یہ کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا ہے, جس گھر سے ہم دعوت کا کام کریں لوگوں کو گناہوں سے روکیں, کل قیامت کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم دنیا کو بدل تو نہیں سکے لیکن اپنی کوشش بھر ہم نے اپنی وسعت بھر کوشش کی. دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے, اس لیے کہ انسان جب تک انسان رہے گا بندر اور کتا نہیں بن جائے گا, جب تک انسان رہے گا وہ اپنی فطرت پر قائم رہے گا اور فطرت انسان کی عین اسلام کے مطابق ہے, لہذا توقع ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اور دوسرے گروپ کو عذاب میں پکڑا. پہلے تو یہ کہا کہ اللہ نے اس بستی کو عذاب میں پکڑا. مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب میں پکڑنے سے مراد کسی قسم کا زلزلہ یا کوئی وبا آئی ہوگی اور اس وبا میں یہ جو دوسری جماعت تھی جو گناہ تو نہیں کرتی تھی لیکن گناہ کو دیکھ کر خاموش تھی, ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتی تھی, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کیا. اور جو پہلی جماعت تھی گویا کہ جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتی تھی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, اس کو بندر بنا دیا اور ذلیل و خوار ہو کر ان کو عذاب ایسا دیا کہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں اور وہ بندر بن گئے. اس میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ بندر بنانے میں کیا کمال ہے, بندر بنانے کا عذاب کیا ہے. اس کی مطابقت دیکھیے, انسان اور جانور میں جو چیز فرق ہے وہ خواہش اور ارادہ, یہ دو کی کشمکش ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کی خواہش پر جس کا ارادہ غالب آ جائے, جس کی خواہش پر ارادہ غالب آ جائے, اور کتا اور بندر وہ ہے جس کے ارادے پر جس کی خواہش غالب آتی ہے. پیٹ کے مارے ہوتے ہیں وہ, بھوک کے مارے ہوتے ہیں, شرمگاہ کے مارے ہوئے ہوتے ہیں جانور, تو لہذا ان کی خواہش ان کے ارادوں پر حاوی ہے. لیکن انسان کا ارادہ تمام خواہشات پر حاوی ہونا چاہیے, یہی وہ انسان ہے. جبکہ یہ قوم یہ بستی کے لوگوں نے اپنے ارادے کو دبا دیا اور اپنی خواہش کو غالب کر لیا تو بندر بنانے ہی کے قابل تھے, لہذا اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی کوئی نسل نہیں بڑھی, وہ تباہ ہو گئے, فنا ہو گئے, ختم ہو گئے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قوم اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھیں کیسے جمپ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات آئی, پھر بیچوں بیچ تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلایا گیا اس بستی والوں کا, اور اس کے بعد ایک واقعہ اب آتا, واقعہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل جو حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اس بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کچھ تبصرہ آتا ہے. یہ قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے اور برے دنوں سے آزمایا لیکن یہ کبھی سدھری نہیں. ہمیشہ سے ان کو کتاب دینے کے بعد فخلف من بعدہم خلف ورث الکتاب, ان کو اللہ نے کتاب کا حامل بنایا لیکن اس کے اندر ایسے ناقل, ایسے نالائق, ایسے نابیکار لوگ پیدا ہوئے جو کتاب الہی کے ساتھ مداح کرتے تھے, اور اس کتاب الہی کی جو تورات ان پر نازل کی گئی اس سے وہ دنیا خریدتے تھے, گویا کہ وہ ایسے فتوے دیتے تھے جس سے ان کا دنیا کا فائدہ ہو, اور شریعت کو نافذ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ اور دنیا کے حکمران کہیں ناراض نہ ہو جائے. دنیا کے دنی اور دنیا کے کتے یہ لوگ بن چکے. تو فرمایا کہ اس کے بعد ایسے لوگ کتاب کے حامل پیدا ہوئے جو صرف دنیا کے دنی بنے اور ہمیشہ یہ توقع رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ہم تو بنی اسرائیل قوم میں پیدا ہوئے. آپ اگر سوچیں تو امت مسلمہ کی حالت بھی سے کچھ مختلف نہیں ہے. ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں لیکن صرف یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ صاحب ہم امت مسلمہ میں پیدا ہوئے ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی, یا ہم فلاں خواجہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے لہٰذا ہماری ضرور شفاعت ہو جائے گی, ہم معاف کر دیے جائیں گے. امت مسلمہ کا حال بھی اس طرح سے بگڑتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ کتاب دینے کے بعد انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا, دنیا کے پیچھے لگ گئے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور قیامت کے دن معاف کر ہی دے گا. گویا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ ایگریمنٹ کر لیا ہو, کچھ ان کا پیکٹ ہو گیا ہو اور خدا تعالیٰ ضرور معاف کرنے پر مجبور ہو, اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ کتاب کو نہیں پڑھتے. قرآن میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ویتلون الکتاب افلا تعقلون, کتاب تو یہ پڑھتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے. تورات کو پڑھتے تھے لیکن عقل سے تورات کو نہیں پڑھتے تھے, صرف زبان کی نوک سے تورات کو پڑھتے تھے. گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں, پیچھے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. فرمایا کہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن کتاب کو صرف زبان کے نوک سے پڑھتے ہیں, حلق کے کنارے سے پڑھتے ہیں لیکن کتاب پر یہ کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اس کے بعد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب, بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی یہ, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین. دیکھیں جو لوگ دنیا میں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور نماز قائم کریں گے ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اس سے یہ اصول ہمارے سامنے آیا کہ دنیا میں جب بھی اصلاحی جماعتیں اٹھیں گی, اصلاح کا کام لے کر جو لوگ بھی اٹھیں گے, اصلاح اور دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے جو لوگ تیار ہوں گے ان کے لیے قرآن دو پوائنٹ پروگرام دیتا ہے. ایک الذین یمسکون بالکتاب, کتاب کو مضبوطی سے تھامنا, واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا, یہ دو کام جو لوگ کریں گے وہی اصلاح کرنے والے ہیں. اور کہیں کسی ایک کو بھی ہم نے مس کیا, اگر کتاب کو چھوڑ کر صرف نماز پکڑے تب بھی گویا کہ مکمل اصلاح کی وہ دعوت نہیں. اگر لوگوں نے صرف کتاب کو پکڑا, قرآن کی اکیڈمیز بنا دیے, قرآن پر ریسرچ کر لیا, قرآن کے بڑے بڑے سب پروگرام سیمینارز کر لیے لیکن نمازوں سے بے پرواہی اختیار کی اور نمازوں کو قائم نہیں کیا, تو ایسے لوگ بھی واقعی معنوں میں اصلاح کرنے والے نہیں. اصلاح کرنے والوں کا شیوا قرآن نے بتایا الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور نماز کو قائم کرنا, یہ دو کام جو لوگ کریں گے ایسے لوگوں کے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ہرگز ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کتاب کو چھوڑتے ہیں وہ دراصل انسانوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں. اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب الہی کو چھوڑتے ہیں وہ انسان اور ان کے حالات اور ان کے مسائل سے بے پرواہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ انسان اور انسان کے درمیان تعلق جوڑنے والی واحد شے ہے وہ کتاب الہی ہے. یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں انسان اور انسان کے درمیان کا رابطہ سکھاتا ہے. اگر یہ قرآن نہیں آتا تو ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے, پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے, دنیا میں عام انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. قرآن نے ہمیں بتایا کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان کیا تعلقات ہوں. جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں, دنیا کے انسانوں کی کوئی ہمدردی نہیں, اور انسان کے تعلق کو پیدا کرنے والی واحد شے ہے یہ کتاب. اسی طرح انسان اور خدا کے درمیان تعلق پیدا کرنے والی واحد شے ہے نماز, مضبوط ترین شے, کہ نماز جو ہے بندے اور خدا کو جوڑتی ہے اور کتاب بندے اور بندے کو جوڑتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کا کام دو طریقے سے ہوگا, بندے اور بندے کے درمیان تعلق ہو, محبت ہو, انسانوں کے مسائل سے دلچسپی لیں, انسان کو مصیبتوں سے, ظلم سے, بغاوت سے, سرکشی سے, کفر سے, شرک سے نکالنے کی ہم فکر کریں, اور یہ فکر صرف قرآن کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ دعوتی کام خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں, اور خدا کی مدد نماز کے ذریعے ملتی ہے. تو لہذا خدا اور بندے کا ریپو اس کا تعلق نماز سے اور بندے اور بندے کا تعلق کتاب سے. تو فرمایا کہ اصلاح کرنے والی جماعتوں کے لیے پروگرام الذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ، کتاب کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور نماز کو بھی قائم رکھو. لیکن امت مسلمہ کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب نماز پر تو ہم ریت جاتے ہیں، ہماری نمازوں کے بارے میں تو کوئی کمنٹ نہیں، لیکن کتاب الہی کو ہم نے کتنا فراموش کیا کہ پانچ وقت کی نماز کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کو مسجدوں میں پڑھ کر سنایا جائے. ہماری مسجدیں قرآن سے دور، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف عربی میں، صرف طوطے کی طرح رٹ کر پڑھتے ہیں. لیکن اس کتاب سے جو اصلاح کا پروگرام یہ کتاب دیتی ہے، یہ قرآن جو دنیا کو بنانے سنوارنے کا جو آئیڈیل پروگرام یہ کتاب دیتی ہے، اس کتاب کو ہم نے فراموش کیا. مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تو پھر کیسے بتائیے کہ دنیا کی ہم اصلاح کریں گے، کیا خاک اصلاح کریں گے؟ جب اس کتاب کو ہم نے لپیٹ کر غلافوں کے اندر دبا کر رکھ دیا تو اس کتاب کو بھول کر دنیا کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ بتائیے، کیا کسی ولی، کسی بزرگ، کسی دوست اور کسی فلاسفر کے دیے ہوئے کچھ پروگرام پر عمل کریں گے؟ نہیں، قرآن مجید کا دیا ہوا پروگرام ہی انسانیت کی تعمیر کے سب سے بہتر پروگرام ہے، اور قرآن سے زیادہ آسان پروگرام کوئی نہیں دے سکتا. قرآن سے زیادہ، اللہ سے زیادہ بہتر انسانوں کی فطرت اور انسانوں کے مسائل کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. اور انسان کے لیے آسان ترین زبان میں اگر کوئی خطاب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ آسان زبان میں اور کون گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ آسان زبان میں کوئی اور گفتگو کر سکتا ہے؟ نہیں، خدا سے زیادہ بڑھ کر انسانوں کی فطرت کو، انسان کے مسائل کو جاننے والی کوئی ذات نہیں. جب اس نے ہمارے لیے پروگرام دے دی ہے اس ذات نے، تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور نماز کو قائم رکھیں، اور ان دو ہی کے ذریعے سے اصلاح کا فریضہ انجام پا سکتا ہے. انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے ہی لوگوں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ کتاب دیتے وقت ہم نے بنی اسرائیل کو بھی بڑی تاکید کی، کتاب اللہ کے رسول کو بھی دی گئی، بنی اسرائیل کو دیتے وقت بھی ہم نے بڑی تاکید کی، پہاڑ کو اٹھا کر ان سے ہاتھ لیا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پسے پس ڈال دیا. اب اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے، بہت ریئر واقعہ ہے، قرآن میں صرف ایک ہی جگہ یہ بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے بتایا سورہ آراف گویا کہ قریش کے لیے اتمام حجت کے لیے نازل ہوئی، اور قریش چونکہ کتاب نہیں رکھتی تھی، حامل کتاب امت نہیں تھی، تو ان کو اگر سمجھانا ہو یا تو فطرت سے سمجھائیں یا تاریخ سے سمجھائیں. بنی اسرائیل کو سمجھایا جائے تو تورات کے حوالے سے سمجھایا جائے گا، عیسائیوں کو سمجھایا جائے تو بائبل کے حوالے سے سمجھایا جائے گا، لیکن قریش کو اور ہندوستان کے ہندوؤں کو کس بنیاد پر ہم سمجھائیں گے؟ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا تو فطرت کا حوالہ دیں یا پھر تاریخ کا حوالہ دیں، یہ دو ہی ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے. اس صورت میں تاریخ کا حوالہ گزرا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ پورے واقعات گزر چکے، ایک طریقہ یہ سمجھانے کا. دوسرا طریقہ یہ کہ فطرت کا طریقہ ہے، فطرت کو اجاگر کر کے بتایا جائے، سمجھایا جائے. تو فرمایا کہ دوستو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو ان کی پوری ذریت کو بھی اللہ تعالی نے جمع کیا. یہ اجتماع کیسے کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے حواس سے، ہمارے نالج سے ماورا چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بعید تر نہیں ہے، یہ اس نے جمع کیا حضرت آدم کو اور ان کی پشت سے پیدا ہونے والی ساری نسل کو، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو اللہ نے جمع کیا، قیامت کے ازل میں، یعنی آفرینش میں سب سے پہلے دن جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے، ان کی روایت سے جو حدیثیں آتی ہیں اس میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماع کیا، ساری امت کو جمع کیا، ساری ذریت کو جمع کیا. ذریت کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تمہارا میرا کوئی شریک نہیں، کیا میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، الست بربکم، کیا میرے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ تو ہم سب لوگوں نے، میں، آپ، ہم میں کا ہر فرد نے اس وقت جبکہ حضرت آدم پیدا کیے گئے تھے، اس وقت سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، اے پروردگار ہم شہادت دیتے ہیں کہ واقعی تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہم کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. تب اللہ تعالیٰ نے اس آدم کی ذریعے سے کہا کہ جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے ایک وقت مقررہ تک، ہم کتابیں بھی بھیجتے رہیں گے یاد دہانی کے لیے اس عہد کو، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے آج ہمارے اور تمہارے درمیان کہ میرے سوا کوئی اور رب نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، آج تم نے جو عہد کیا ہے، قالوا بلا جو کہا ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے ہم کتاب بھیجتے رہیں گے، جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کو قیامت کے دن اچھا اجر ملے گا. یہ گویا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا اور یہ ازل میں ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو اس کا ہمارے ذہنوں میں کہیں تصور نہیں، کہیں یادداشت میں محفوظ نہیں ہے، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے. یہ جو ہندوستان میں کچھ لوگ، جن لوگوں کے پاس یہ نظریہ ہے پورو جنم اور دوسری جنم لینے کا، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب میں پہلے جنم میں فلاں جگہ پیدا ہوا تھا، میری فلاں محبوبہ تھی، فلاں مجھے وہ یاد آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور واقعات بہت ہائی لائٹ کر کے باکس میں دے دیا جاتا ہے پیپرز میں کہ فلاں پنڈت کو، فلاں جو ہے جوگی کو اپنی جو ہے پہلی برتھ کے بارے میں کچھ باتیں یاد آ گئیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں ڈھکوس لیں، بیکار کی باتیں ہیں، کسی کو پہلا جنم دوسرا جنم ہے نہیں اور پہلے جنم کی بات یاد نہیں رہ سکتی. ہم کو جب یہ بات یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہم کو جمع کر کے عہد دیا، تو کیسے جب پہلے جنم کی بات یاد رہے گی؟ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات یاد ہے تو وہ واقعہ، وہ موقع، وہ محل، وہ اجتماع تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات یاد ہے، وہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیا ہے، وہ فطرت میں ہماری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اور ہم نے سورہ انعام پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انسان کی فطرت وحدت شناس ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید شناس ہے یہ فطرت. اور عین آڑے وقتوں میں، مصیبت کے وقت میں انسان پکارتا ہے تو صرف ایک خدا کو پکارتا ہے اور کسی کو نہیں پکارتا. تو معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر خدا تعالیٰ موجود ہے. اس کی ایک اور مثال ہم دیتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ میں گویا کہ یہ ایگریمنٹ خدا کے ساتھ جو اوتھ آف الیجینس کہتے ہیں، گویا کہ ہم نے جو عہد کیا خدا سے، یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہے اور صرف ہمیں وہ اصل مواد یاد رہ گیا، واقعہ یاد نہیں ہے. اس کی ایسی مثال ہے گویا کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، دہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ماں نے سکھایا ہوگا. ہم پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو سیدھا اور دایاں اور بایاں کا فرق نہیں جانتے تھے، ہمیں ماں نے سکھایا ہوگا. ایک ڈیڑھ برس کی عمر میں جب وہ کوئی چیزیں دے کر کھلاتی تھیں تو ہم بایاں ہاتھ سے بھی کھاتے تھے ہوں گے، ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہوگا. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو گویا کہ ہماری ماں نے سکھایا ہوگا، یہ ہمیں یقین ہے. لیکن وہ واقعی یاد نہیں کہ کس دن ہماری ماں نے ہم کو سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھایا. یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماں ہی کی تربیت ہے، جس کے نتیجے میں یہ اخلاق، کردار، یہ ساری جو اچھی چیزیں ہم پاتے ہیں، یہ گویا کہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اسی طرح یہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. جیسے نماز کا بھی معاملہ ہے کہ بچپن میں تیسری چوتھی جماعت میں ہم لوگوں کو ابو علم کی صورت اور فلاں صورت یاد دلا دی گئی، یہ ساری چیزیں سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئی. ہم مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب کے پاس پیچھے کھڑے ہو کر رکعت باندھتے ہیں اور پھر ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز مکمل ہم پڑھتے ہیں. ایک سبحان اللہ مس نہیں کرتے، ایک دعا مس نہیں کرتے، ایک آمین مس نہیں کرتے. لیکن ہمارا دماغ پورے کرکٹ میدان میں بھی گھوم کر آتا ہے، بزنس کے منڈیوں میں بھی گھوم کر آتا ہے، سب کام ہوتا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ سے نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے. گویا کہ نماز کا جو طریقہ ہمارے استادوں نے بچپن میں سکھا دیا تھا، وہ سب کانشیس مائنڈ میں جا کر بیٹھ گیا وہ طریقہ، اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں سب کانشیس مائنڈ سے. اسی طرح اوتھ آف الیجینس، اللہ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا، وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور عین وقت ضرورت یہ فطرت کی آواز اور پکار جو ہے ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عہد ہم اس لیے یاد دلا رہے ہیں، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ کہو کہ توحید کے بارے میں ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عہد ہم تم سے لے رہے ہیں. گویا کہ علماء نے لکھا کہ کسی قوم کے اندر اگر رسول نہ بھی آئے تو اس قوم کو پکڑنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر ہم نے توحید کو رکھ دیا تھا، تمہاری فطرت کے اندر اور کائنات کے اندر ہم نے ایک خدا کی نشانیاں بکھیر دی تھیں، صرف اس کو دیکھ کر بھی اگر کوئی خدا پرست بن جاتا تو کافی تھا. لیکن اللہ نے مزید احسان کیا اور رسولوں کو بھیجا، اور اس فطرت کی یاد دہانی کے لیے قرآن کو نازل کیا. اسی لیے قرآن کا لفظ ذکر ہے، قرآن کا جو معنی ہے، ایک ماں، ایک نام اس کا ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے. اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ذاکر ہیں، تذکیر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے. یہ عہد جو فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے رسول بھی آتے رہے، کتابیں بھی آتی رہیں. کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا، اس لیے ہم آج یہاں گفتگو کو ختم کر لیں گے. کل انشاءاللہ جو ہم نے کہا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید نے ایک جو عجیب مثال پیش کی، اس مثال کو ہم کل لائیں گے، اور توقع ہے کل انشاءاللہ ہم سورہ آراف کو بھی مکمل کر لیں گے. اور جب سورہ آراف مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد بقیہ دنوں میں ایک سورت کو ہم لے سکتے ہیں، حالانکہ دو سورتیں اس پورے گروپ کے اندر، انعام بھی مکمل ہو گئی، آراف کل مکمل ہو جائے گی، اور انفال اور توبہ، ان چار سورتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک مفہوم ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم انفال کو تیسرے رمضان میں مکمل کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حیات باقی رکھے تو توبہ کو پھر کبھی اور لیں گے. تو انشاءاللہ کل سورہ آراف ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا گہرا فہم اور شعور عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.
الصبح بدا من طالعته والليل ارتجى من وفاته. الله 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 فالرسل فهدى وأولى أهدى السبل لدلالته. الله اللہ 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 کند کرانی مولن نعمی حدیث اللہ 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 اذکر نسبی علی حسبی کل اللہ 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 ساتھی شجاؤں نفق عجاؤں شکل اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ الاسراء و اللہ 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 نلا شرف اللہ عفا اما سلف من امتی اللہ 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 محمد هو سیدنا فالعید لنا اللہ 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 محمد هو سیدنا فالعید